الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
فدق کے موضوع پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. آج ہم مسند ابی اعلیٰ میں موجود حدیث, اس میں عطیہ عوفی راوی, اس کو انشاءاللہ تعالی حل کریں گے. یعنی آج کا درس عطیہ عوفی سے مربوط ہے. بدون مقدمات کے گزشتہ دروس کا خلاصہ بیان نہیں کیا جاتا, اس کے لیے آپ گزشتہ دروس ہی کو ملاحظہ کریں. اور آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا کہ بالعموم اس حوالے سے کتب احادیث میں جو روایات آئی ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق ہبا کیا تھا یا نحلہ کیا تھا. نحلہ عطیہ کو کہتے ہیں, عطیہ دینا ایک ہی معنی ہے, ہبا اور نحلہ ایک ہی چیز ہے. اس کے علاوہ کتب تاریخ میں یا تواریخ میں بھی, کتب تواریخ میں بھی اس چیز کا بیان آیا ہے. اور جیسا کہ معروف کتاب ہے تاریخ المدینہ ابن شبہ کی, تیسری صدی ہجری کے معروف اہل سنت عالم دین ہیں, انہوں نے نمیر بن حسان یا بعض جگہوں پہ حیان وارد ہوا ہے, اس کے طریق سے جس حدیث کو نقل کیا ہے اس کا ابتدائی حصہ واضح طور پہ دلالت کرتا ہے کہ جناب فاطمہ علیہ السلام کو فدق ہبا کیا گیا تھا. اور اس روایت کے ذیل میں محققین ہیں, دو محقق ہیں, انہوں نے اس کی تحقیق کی ہے اور اس کو حدیث حسن قرار دیا ہے, اس میں عطیہ عوفی نہیں ہے. یا حاکم نیشاپوری نے مسند یا فضائل فاطمہ الزہرا علیہ السلام کتاب لکھی, اس میں ابوبکر ابن ابی دارم کی سند سے روایت نقل کی ہے, اس میں ابو بکر ابن ابی دارم کو ہٹایا جائے تو وہ روایت صحیح السند ہے اور اس میں بھی عطیہ عوفی نہیں ہے. لیکن عطیہ عوفی عموماً اس روایت میں وارد ہوئے ہیں. ہم عطیہ عوفی کو پہلے دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کہاں مشکل ہے, کیوں اہل سنت قبول نہیں کرتے, یا اس کی شخصیت کیا تھی. کیونکہ شیعہ کتب میں بھی روایات کثرت سے آئی ہیں, تفسیر عیاشی ہے, تفسیر فرات ہے, یا اس کے علاوہ امالیہ طوسی, امالیہ شیخ صدوق, خصال, علل الشرائع, کئی کتابیں ہیں ایسی کہ جن میں عطیہ عوفی آئے ہیں. عطیہ عوفی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گزشتہ درس کے اختتام پر مختصر سا تعارف کرایا گیا, اور آج ہم اس کی رجالی حیثیت کو اہل سنت میں دیکھیں گے. اہل سنت میں رجالی حیثیت کو دیکھنے کے لیے جرح و تعدیل کے قوانین اور قواعد سے ایک حد تک آشنائی ضروری ہے, اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم ملاحظہ درمیان میں ہی کریں گے جہاں پہ اس کی ضرورت پڑے گی. عطیہ عوفی کا نام عطیہ بن سعد بن جنادہ ہے, کوفہ کے رہنے والے ہیں اور امیر المومنین امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں متولد ہوئے. ان کے والد سعد ہیں. جب ان کی ولادت ہوئی تو سعد تشریف لے گئے عطیہ کو لے کے امام علی علیہ السلام کے پاس, اور فرمایا, امام علی علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ اس کا نام رکھیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں یہ عطیہ کیا ہے, تو وہاں سے یہ نام عطیہ پڑ گیا اور عطیہ اسی عنوان سے کہا جانے لگا. تابعین میں سے ہیں, معروف تابعین میں سے ہیں. صحیح قول یہ ہے کہ 111 ہجری میں ان کی وفات ہے. بعض نے اس نے دوسرے طبقے میں شمار کیا ہے, بعض نے تیسرے طبقے میں شمار کیا ہے. 110 ہجری کو آخری صحابی کا انتقال ہے, اس سے سمجھ لیں کہ کتنا یہ ان کی یعنی پوری کی پوری جوانی وہ صحابہ کے درمیان گزری ہے. امام علی علیہ السلام کی اگر 40 ہجری کو شہادت ہے, شہادت امام علی علیہ السلام کی 40 ہجری کو ہے, تو اس کا یہ مطلب ہے, ویسے عطیہ عوفی کی وفات کا سال معین نہیں ہے لیکن اس واقعے سے پتہ لگ جاتا ہے 40 ہجری کو پیدا ہوئے, عطیوفی 40 ہجری کو پیدا ہوئے، 111 میں وفات ہے، تو کیا مطلب ہوا 71 سال تقریباً عمر گزاری. بعض نے 127 سال بھی کہا، وفات 127 ہجری کو ہے، 127 سال نہیں 127 ہجری کو وفات ہے، لیکن یہ قول نادرست قرار دیا گیا ہے. ہم آ جاتے ہیں کتابوں کے درمیان، اور میں تیزی سے آپ کے سامنے عبارت اور اس کے ترجمے پڑھوں گا، اس کے بعد دیکھیں گے کہ عطیوفی قبول ہے یا نہیں. اگرچہ تابعین میں سے ہیں، اقابر تابعین میں سے ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ سے حدیثیں نقل کرتے ہیں. وہ بڑے بڑے صحابہ کون سے ہیں؟ وہ ابو سعید خدری ہیں، سب سے معروف صحابی، اور سب سے کثیر انہی سے حدیثیں نقل کی ہیں. دوسرے صحابی ہیں ابو ہریرہ، تیسرے ہیں عبداللہ ابن عمر، اچھا چوتھے ہیں زید بن ارقم، اچھا پانچویں جناب جابر بن عبداللہ انصاری، کہ مسند احمد بن حنبل میں بھی فضائل صحابہ میں، مسند احمد بن حنبل کی کتاب ہے فضائل الصحابہ، اس میں باقاعدہ روایت نقل کی ہے عطیوفی نے جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے نقل کیا. علل الشرائع میں بھی شیخ صدوق نے بھی ایک سند اسی طرح سے نقل کی ہے کہ عطیوفی نے جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے نقل کیا ہے. حالات زندگی کو ہم ادھر سے دیکھتے ہیں. پہلی کتاب ہے ذہبی کی کتابوں سے ہم آغاز کرتے ہیں، پھر ابن حجر عسقلانی کی طرف ہم جائیں گے، کیونکہ اہل سنت میں یہ دو متاخر رجالی ہیں، جامع شخصیت شمار ہوتے ہیں علم رجال میں، اور ان کی توثیقات کو اہل سنت بہت اہمیت دیتے ہیں. متاخر ہیں، اگرچہ متاخر ہیں اور قدماء کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن چونکہ اس فن کے یہ ماہرین تھے اہل سنت میں، اس لیے اہل سنت ان کا اہتمام بہت کرتے ہیں. ایک ہیں ذہبی، شمس الدین ذہبی، اور دوسرے ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی نام ہے ان کا، اور ان کا غالباً احمد بن محمد نام ہے ذہبی کا. ذہبی نے سیر الاعلام نبلا جلد نمبر 5 صفحہ 326 میں، راوی کا رقم ہے 159، بیان کرتے ہیں عطیہ ابن سعد بن جنادہ العوفی، سنن ابن داؤد نے بھی ان سے روایات نقل کی ہیں، ترمذی نے نقل کی ہیں، ابن ماجہ. صحیح ستہ میں تین کتابیں ہیں جن میں صحیح ستہ میں ان کی روایت عطیوفی کی آئی ہے. الکوفی، کوفہ کے رہنے والے ہیں، کنیت ابو الحسن ہے، من مشاہیر التابعین، مشہور ترین تابعین میں سے ہیں. مشاہیر یعنی معروف اور مشہور ہیں. اپنی طرف نسبت دیتے ہیں ذہبی نے، جو ان کی نگاہ ہے، اپنی نگاہ بیان کرتے ہوئے، ضعیف الحدیث ہے، حدیث میں ضعیف ہیں. روا عن ابن عباس، چھٹے صحابی ہو گئے کیونکہ پہلے پانچ گنوائے ہیں، عبداللہ ابن عباس، ان سے روایت نقل کرتے ہیں. تفسیر کے باب میں بہت سی روایتیں ان سے، ابن عباس سے بھی نقل ہیں. و ابی سعید و ابن عمر، ان کا تذکرہ ہو چکا ہے. و عنہ، عطیوفی سے کون روایتیں لیتا ہے؟ پہلے ہیں ابنہ حسن، ان کے بیٹے تھے حسن بن عطیہ بن عوفی، حجاج بن ارطاہ و قرت بن خالد، زکریہ بن ابی زائدہ، مسعر و خلقن، یہ افراد ہیں کہ جنہوں نے نقل کی. ابان بن تغلب بھی انشاءاللہ بھی آگے آئے گا، معروف صحابی ہیں. فضائل بن مرزوق ہیں، کہ فدق ولی روایات میں فضائل بن مرزوق نہیں، عطیوفی سے روایات نقل کی ہیں. وکان شیعیاً، عطیوفی کیا تھے؟ شیعہ تھے. البتہ کون سے شیعہ؟ کیونکہ اہل سنت علم رجال میں جب لفظ شیعہ آ جائے تو اس سے مراد شیعہ اثناعشری نہیں ہے، یا وہ شیعہ نہیں ہے کہ جو امامت اور عصمت کا قائل ہو. اہل سنت علم رجال میں شیعت سے مراد یہ ہے کہ جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہو، یا ان کے لشکر کا حصہ شمار ہوتا ہو. اگر وہ فضیلت دیتا ہے حضرت عثمان پہ، خلیفہ سوم کے اوپر، وہ فرد امام علی علیہ السلام کو فضیلت دیتا ہے، تو اسے کہتے ہیں یہ متشدد ہے، یعنی اس میں تشیع شدید قسم کی ہے. اور اگر شیخین پہ، خلیفہ اول و خلیفہ دوم سے افضل شمار کرے امام علی علیہ السلام کو، یہ تو رافضی ہو گیا، اسے رافضی کہا جاتا ہے. اور اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے کہ جس سے خلیفہ اول و خلیفہ دوم کے اوپر کوئی تنقیدی حرف آتا ہے، تنقید کا پہلو نکلتا ہے، امام علی علیہ السلام کی حمایت میں حمایت کرے، لیکن ایسی حمایت کہ جس سے خلیفہ اول و خلیفہ دوم کے اوپر تنقید ہوتی ہے، تو وہ غالی ہے، وہ تو بالکل ہی اس کا دائرہ جو ہے وہ اسلام سے اسے خارج قرار دے کے مرتد اور پتہ نہیں کیا کیا، یعنی اسے غالی شمار کرتے ہیں. اس طرح جرح و تعدیل کے باب میں اہل سنت علماء رجال نے شیعہ کے معنی بیان کیے ہیں. عطیافی کس نوعیت کا شیعہ؟ اسے کہا جب کہا شیعین، ضروری نہیں ہے کہ یہ اب امام علی علیہ السلام کے علاوہ بقیہ کے مخالفت کرتا ہو، ضروری نہیں ہے، ممکن ہے کہ خلیفہ اول خلیفہ دوم ان کے عزت احترام کرتا ہو، کیونکہ اس دور میں علم رجال میں شیعت کے معنی عقائد میں شیعت کے معنی سے جدا ہیں، یا ہمارے معاشرے میں جو لفظ شیعہ ہے اس سے جدا ہیں. توفی سنہ 11 گیارہ ہجری کو، یعنی 111 ہجری مراد ہے، اس میں ان کی وفات ہے. اس کے بعد ایک تفصیلی جو خاکہ بیان کیا ہے، وہ بیان کیا ہے ابن حجر عسقلانی نے. ابن حجر عسقلانی، ان کی شخصیت بھی ایک جامع شخصیت ہے اہل سنت میں، انہوں نے کئی کتابیں لکھی علم رجال پہ، تہذیب و تہذیب ہے، تقریب و تہذیب ہے، لسان المیزان ہے، جس طرح بالکل ذہبی نے کئی علم رجال پہ کتابیں لکھی اہل سنت میں، سیر الاعلام نبلاء ہے، تاریخ الاسلام ہے، میزان الاعتدال ہے، یا الکاشف ہے، اس طرح مختلف کتابیں ہیں. ہم ابن حجر کی گفتگو، کیونکہ اس میں انہوں نے توثیق و تضعیف کے حوالے سے اقوال اکثر اور بیشتر اقوال لے آئے ہیں، اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن پہلے تعارف ہو جائے عطیافی کا، اس لیے ہم تاریخ طبری سے پہلے اس کو نقل کرتے ہیں. تاریخ طبری، ابن جریر طبری اہل سنت کے معروف مفسر اور معروف مؤرخ ہیں. تاریخ میں ان سے اوپر کسی کو شمار نہیں کیا جاتا، اور سندوں کے ساتھ انہوں نے تاریخ کو بیان کیا ہے، اس لیے ان کی قیمت بہت بالاتر ہے اہل سنت میں. 310 ہجری میں ان کی وفات ہے، چوتھی صدی ہجری کے آغاز میں وفات ہے، اور تیسری صدی ہجری میں ان کی زندگی بسر ہوئی ہے. یہ بیان کرتے ہیں، منہم عطیہ بن سعد بن جنادہ العوفی، اور من جدیل قیس یا قیس، یعنی جدلی ہیں، قیسی ہیں، یہ وہی نام کے آخر میں جس طرح عوفی آ رہا ہے، اس طرح قیسی بھی بعض نے ذکر کیا، جدلی بھی بعض نے ذکر کیا، بکالی بھی بعض نے ذکر کیا، یہ ان کے نام کے آخر میں عطیافی کے لگتا ہے. وَيُكَنَّ أَبُو الْحَسَنِ، کنیت ان کی رکھی گئی ہے ابو الحسن. قال ابن سعد، ابن سعد نے طبقات میں ذکر کیا، اور طبقات کی بات کو مؤرخ طبری نے بھی ذکر کیا، کہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم ابن سعد کی بھی تحریر کو دیکھیں گے. وہ ذکر آگے کرتے ہیں، اخبرن سعید بن محمد بن حسن بن عطیہ قال جاء سعد بن جنادہ الى علی بن ابی طالب وهو بالکوفہ، کوفہ میں امیر المومنین امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سعد تشریف لائے. فقال یا امیر المومنین انه ولد لی، کہ میرا ایک بیٹا ہے، غلام، چھوٹا بیٹا ہے، فسمہ، تو آپ اس کا نام رکھ دیں. فقال هذا عطیۃ اللہ، یہ اللہ کا تحفہ ہے. فسمی عطیۃ، تو اس بچے کو کیا کہا جانے لگا؟ عطیہ. وکانت امہ رومیہ، کنیز تھیں، روم سے تعلق تھا ان کی والدہ عطیافی کی. وخرج عطیہ مع ابن اشعث، عبد الرحمن بن اشعث کے ساتھ خروج کیا حجاج کے خلاف، لیکن شکست ہو گئی. حجاج بھی اس سے بڑا ظالم انسان تھا، شیعہ سنی دونوں میں ہی اس کے اوپر خوب بچھاڑ کی جاتی ہے، اور بہت اس نے صحابہ کو قتل کیا، تابعین کو قتل کیا، یعنی اپنے دور کا صدام حسین تھا، بہت ہی ایک پست اور ظالم انسان تھا، اور بعض اس سے بھی ظالم ہیں جو اس کی مدح و ستائش میں آج قلم اٹھاتے ہیں. ناسبی عناصر اہل سنت میں جو پائے جاتے ہیں، وہ حجاج کو رضی اللہ عنہ کہنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کے تعریف میں جملات کو کہنا چاہتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں. بہرحال یہ بہت قلیل طبقہ ہے, اکثر اہل سنت مخالف ہی ہیں حجاج کے. جب شکست ہو گئی ابن اشعث کو, ہرب عطیہ الی فارس, ایران بھاگ آئے. و کتب الحجاج الی محمد بن قاسم الثقفی, محمد بن قاسم جس سے منسوب ہند کیا جاتا ہے جبکہ ہند والی بات قابل تحقیق ہے, حقیقت نہیں رکھتی, ایران کے والی تھا یہ محمد بن قاسم. ان ادعو عطیہ, تم بلاؤ عطیہ کو. فَإِن لَعَنَا عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبَ عَلَيْهِ السَّلَامِ, اگر اس نے لعنت کی علی بن ابی طالب علیہ السلام پر تو ٹھیک. وَإِلَّا فَضْرِبْهُ أَرْبَعَ مِيَا صَوْتِ, 400 کوڑے اسے مارو. 400 کوڑے کوئی فٹ کی طرح نہیں ہوتے کہ کسی کے ہاتھ میں مار دیے. کوڑا بڑا سخت اور خطرناک ہوتا ہے, ایک لگتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے, دوسرا کوڑا لگے تو پتہ نہیں کیا حالت ہوتی ہوگی, بڑا سخت ہوتا ہے. کھائے ہم نے کبھی نہیں ہے, لیکن بیان آیا کہ کوڑوں کی شدت کیسی ہوتی ہے, رنگ کیسے ہو جاتے ہیں, اور جہاں کوڑا پڑا ہو تو کیا حال اس میں, اس کے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں کتابوں میں. تو اس دور میں تو خالص چیزیں ہوتی تھیں, ایسا نہیں ہوتا تھا نظر کچھ آ رہی ہے اور پیچھے ہے کچھ. تو اس دور میں بنائے کوڑے ٹھیک ٹھاک چیزوں سے جاتے تھے. تو بیچارے کو 400 کوڑوں کا اس نے کہا کہ یا 400 کوڑے مارو یا ایک دفعہ لعنت بھیجو امیر المومنین علیہ السلام پہ, اور اگر وہ نہ مانے تو 400 کوڑے مارو. وحلق رأسہ ولحیتہ, اس کا سر بھی منڈواؤ اور داڑھی بھی منڈواؤ. فدعاہ, محمد بن قاسم نے بھی بلایا عطیہ کو. وأقرأه کتاب الحجاج, اور حجاج کیا جو لیٹر تھا وہ اس کے سامنے پڑھا. وأبى عطیہ أن يفعل, اس نے انکار کر دیا, کہا یہ کام تو میں نہیں کروں گا, امیر المومنین علیہ السلام کو نعوذ باللہ گالم گلوچ کروں, لان تان بھیجوں, یہ کام نہیں کروں گا. فضربہ 400 صوت, اس نے 400 کوڑے محمد بن قاسم نے مارے, جسے یہ پورے ہند کا ہیرو بنایا ہوا ہے. 400 کوڑے مارے. وحلق رأسہ, اور اس کی ٹنٹ کرائی. ولحیتہ, داڑھی اس کی منڈوائی. فلما ولا قطیبہ بن مسلم خراسان, تو پھر بیچارہ اسی غمی میں, حزن اور سختی میں زندگی بسر کرتا تھا عطیہ. اتنے میں خراسان کا والی بن گیا قطیبہ. خرج الیہ عطیہ, عطیہ خراسان چلا گیا. فلم یزل بخراسان حتی ولا عمر بن حبیرہ, تو یہاں تک کہ قطیبہ چلا گیا اور اس کے بعد خراسان کا جو گورنر یا والی آیا وہ عمر بن حبیرہ تھا. تو اس نے پھر لکھا خط عطیہ نے, کتب الیہ عطیہ یسألہ الاذن لہ فی القدوم, آنے کی اس نے اجازت مانگی کہ میں ملنا چاہتا ہوں. عمر بن حبیرہ نے بھی ملنے کی اجازت دی, اور پھر وہ جب آیا تو اس نے کہا کہ مجھے کوفہ کی موقع دیں, میں کوفہ واپس جانا چاہتا ہوں. تو پھر وہ کوفہ واپس چلا گیا. فقدم الکوفہ, عطیہ واپس کوفہ تشریف لے آئے. فلم یزل بہا الی ان توفی فی سنہ 111, اور 111 ہجری میں عطیہ کی وفات ہوئی. وکان کثیر الحدیث, کثیر الحدیث ہے عطیہ وفی, بہت حدیثیں نقل کی ہیں. ثقتن, ثقہ ہیں. اب کوئی اور قول طبری نہیں لا رہے, اگرچہ ابن سعد کا یہ قول ہے, لیکن ابن سعد کے قول کو ابن جریر طبری نے قبول کیا ہے. انشاءاللہ, انشاءاللہ ثقہ ہے. یہ تاریخ الرسل والملوک جسے آپ تاریخ طبری کے نام سے جانتے ہیں اس میں ہے, جلد نمبر 11 صفحہ 240 میں ہے یہ. بقیہ یہ حوالہ معروف ہے, اس لیے بقیہ حصہ ہم چھوڑتے ہیں. اچھا, اسی طرح سے ابن سعد نے طبقات میں بعین ہی یہی کلمات ذکر کیے ہیں, الطبقات الکبریٰ, اور صفحہ جلد نمبر 6 صفحہ 305, تحقیق محمد عبد القادر عطا, ناشر دار الکتب العلمیہ بیروت طباؤلہ 1990 میلادی میں. یہ آپ نے دیکھا کہ طبقات میں بھی بیان ہی یہی عبارت ہے بغیر کسی فرق کے. اور ابن سعد متوفع ہے 230 ہجری, کیونکہ ابن سعد بہت متاخر ہے, اس لیے طبقات الکبریٰ کی بہت قیمت ہے, شیعہ سنی دونوں میں قیمت ہے اس کی, کیونکہ اس دور کی کتابیں مل جانا بڑی بات ہے. تو ابن سعد نے جو لکھا ہے اور تاریخ طبری ہے 310 ہجری کا, اس کا مطلب ہے کہ یعنی ابن جریر طبری 310 ہجری کا بعد میں آیا تو ابن سعد والی بات کو نقل کیا. یہ آپ کے پاس احوال تھے اتیوفی کے اہل سنت کتب تاریخ سے. البتہ یہ تاریخ مستند ہے, اس میں کوئی شیعہ سنی اختلاف نہیں کرتا, اور جتنے اہل سنت کے علماء رجال ہیں انہوں نے یہ والا واقعہ کہ محمد بن قاسم نے کوڑے لگائے اس بات پہ, یہ محمد بن قاسم بر صغیر کا ہیرو بنا ہے, واقعی ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو امام علی علیہ السلام کو گالی دینے سے انکار کر دے محمد بن قاسم اس پر جلاد بن جاتا ہے, تو اس کی تعریف کرنی چاہیے. تو اہل سنت کتب میں ہے, مکتب تشیع میں بھی اتیوفی کا بیان آیا ہے بعض کتب میں. اس کے مطابق جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ جب امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کے لیے زیارت کی غرض سے تشریف لے گئے تو ان کے ہمراہ جو افراد تھے ان میں اتیوفی بھی تھے. لہذا اتیوفی کا شمار ان خوش نصیب لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کی. اور بہت ساری روایتیں مکتب اہل بیت علیہ السلام میں, اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ شیعہ تھے, یعنی اہل بیت علیہ السلام کے فقط محب نہیں بلکہ ان کی امامت کے بھی قائل تھے. اور بعض اہل سنت علم رجال میں آیا ہے کہ وہ سب کے اوپر فوقیت دیتے تھے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو وہ جب کہتے ہیں کہ سب پہ, کہ ابھی ابن حجر اسقلانی کا یہ آپ بیان سنیں گے کہ علی القل, کل کے اوپر فوقیت دیتے تھے, یعنی شیخین کے اوپر بھی فوقیت دیتے تھے. اور انشاءاللہ ابھی ہم اسباب پڑھیں گے, یہ وہ سبب بنائے کہ متعصب افراد نے انہیں ضعیف قرار دینا شروع کر دیا. آئیں اب ہم ابن حجر اسقلانی کا بیان دیکھتے ہیں, اور اس میں وہ کلام تھوڑا سا طویل ہے لیکن وہ سارے کے سارے اقوال کو گھیر لیتا ہے جو اتیوفی کے بارے میں بڑے بڑے اقوال ہیں. آغاز کیا ہے انہوں نے بیخے, بیخے سے مراد ہے رمز ہے یہ. یہ جو آپ کی خدمت میں پڑھا جا رہا ہے یہ تہذیب و تہذیب سے ہے. تہذیب و تہذیب میں پہلے حوالہ آپ کی خدمت میں پڑھ دوں, ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے احمد بن علی متوفہ 852 ہجری, 9ویں صدی ہجری کے یہ عالم رجالی ہیں. جلد نمبر 7 صفحہ 224 سے 226, دو صفحے ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ناشر مطبع دائرہ معارف النظامیہ ہند سے چھپی ہے, طباع اولیٰ ہے, اور 1326 ہجری میں یہ کتاب چھپی. بیخے سے مراد یہ ہے کہ بخاری کی کئی کتابیں ہیں, ان میں سے ایک کتاب الادب المفرد ہے. الادب المفرد میں بخاری نے اتیوفی کی روایت نقل کی ہے, صحیح بخاری میں نہیں ہے کوئی روایت, مسلم نے بھی روایت نہیں لی, سنن نے بھی روایت نہیں لی, لیکن ابن ماجہ, پھر ہے دال سنن ابن داؤد, تا یعنی جامع ترمذی, قاف یعنی ابن ماجہ, انہوں نے اپنی کتابوں میں کئی متعدد روایات اتیوفی کی نقل کی ہیں. یعنی یہ اتیوفی سہائے ستہ کا راوی ہے اور اس کے علاوہ کئی بڑی بڑی کتب کا راوی ہے, چھوٹی چھوٹی شخصیت نہیں ہے. یعنی امام حاکم نے المستدرک میں لی, امام حاکم نے فضائل و فاطمہ زہرا علیہ السلام میں روایتیں لی اتیوفی سے, اسی طرح مسند ابی اعلیٰ نے مسند میں لی, مسند احمد بن حنبل نے لی اپنی مسند میں, اسی طرح احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں لی, اسی طرح اور دیگر کتابیں جتنی بڑی بڑی کتابیں بزار ہیں اس نے اپنی مسند میں لی. اہل سنت تمام بڑی کتابوں میں اتیوفی سے روایات نقل کی گئی ہیں, یہ چھوٹا راوی نہیں ہے. اچھا, نام عطیہ تھا بن سعد بن جنادہ العوفی الجدلی القیسی الکوفی ابو الحسن کنیہ تھا روا. یہ روایت کن کن سے کرتے ہیں اتیوفی, روایت لے حدیثیں کن سے لیتے ہیں؟ ابو سعید خدری, ابو ہریرہ, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عمر, زید بن ارقم, اکرمہ, عدی بن ثابت, عبد الرحمن بن جندب, وقیلہ بن جناب, یعنی عبد الرحمن بن جندب ہے یا عبد الرحمن بن جناب ہے. اور کون لوگ اتیوفی سے روایتیں نقل کرتے ہیں؟ ان کے بیٹے ہیں حسن اور عمر, دو بیٹے تھے اتیوفی کے, ایک کا نام حسن تھا ایک کا نام عمر تھا. اعمش ہیں, حجاج بن ارطا ہیں, عمر بن قیس ملائی ہیں, اور اس طرح سے ایک نام موجود ہیں, بقیہ کے نام چھوڑتے ہیں. قال البخاری, اب آ جائیں علماء کے اقوال عطیہ کے بارے میں اہل سنت محدثین. البتہ یہ یاد رکھیں, بڑی دلچسپ چیز ہے یہ. اس کو کہتے ہیں جرح و تعدیل میں مشکلۃ الارسال. مشکلۃ الارسال, مشکلۃ الارسال اہل سنت میں پایا جاتا ہے. عطیوفی کی وفات کب ہے؟ سب نے یہ تحریر کی ہے, 111 ہجری میں. اور ان کے بارے میں جو بیانات دے رہے ہیں وہ کم سے کم 100 سال بعد آئے ہیں. سوال, انہیں کیسے پتہ لگا عطیوفی کا, عطیوفی کے بارے میں معلومات کیسے ملی؟ اس لیے آئیں بخاری. بخاری 250-52 یا اس طرح سے وفات ہے, یعنی تقریباً 100 سال بعد کے بخاری کی شخصیت ہے عطیوفی کے. اسے کہتے ہیں مشکلۃ الارسال. کہ ہم یہ پوچھتے, یعنی اہل سنت میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جتنی بھی کتابیں رجال کی ہیں وہ ساری کی ساری 3ری صدی ہجری کی ہیں, یا 2ری صدی ہجری کے اختتام پہ شاید کوئی کتاب مل جائے. لیکن جتنی بڑی کتابیں ہیں, مسند احمد بن حنبل ہیں, ابو حاتم ہیں, یا اس طرح سے دیگر شخصیات ہیں کہ ان کے ناموں کی لسٹ بھی موجود تھی ہمارے پاس, ساری کی ساری جتنی بڑی کتابیں ہیں جرح و تعدیل پہ اور علم رجال پہ, وہ ساری کب ہیں؟ 3ری صدی ہجری میں یا 2ری صدی ہجری کے بالکل اختتام پہ. ان لوگوں کو کیسے پتہ لگا کہ 1ری صدی ہجری میں فلاں بندہ اس طرح سے تھا, ثقہ تھا یا ضعیف تھا؟ کیسے پتہ لگا 2ری صدی ہجری کے آغاز میں جو وفات پانے والے افراد ہیں وہ ثقہ تھے یا ضعیف تھے؟ اور سند بھی نہیں ذکر, صرف اتنا ہے کہ قال احمد بن حنبل. احمد بن حنبل 3ری صدی ہجری کے وسط کے ہیں. انہیں کیسے پتہ لگا کہ عطیوفی اس طرح سے تھے؟ کوئی ذکر نہیں کیا احمد بن حنبل نے, پیچھے سند ذکر نہیں کی. حتیٰ اپنے والد سے زیادہ تر نقل کرتے ہیں. ان کے والد کے کس کے ہیں؟ وہ اختتام کے ہیں 2ری صدی ہجری کے. انہیں کیسے پتہ لگا 1ری صدی ہجری کے تابعین ایسے ہیں, یا صحابہ کرام اس وقت انہوں نے یہ کیا؟ کیسے پتہ لگا؟ درمیان میں دو راوی یا تین راوی گرے ہوئے ہیں. اور خصوصاً اگر بات پہنچے زہبی تک اور ابن حجر عسقلانی تک, کہ زہبی 8ری صدی ہجری کے اور ابن حجر عسقلانی 9ری صدی ہجری کے ہیں, تو انہیں 800 سال پہلے کے واقعات کیسے پتہ؟ تو یہ ایک مشکل ہے, اسے کہتے ہیں مشکلۃ الارسال. اس لیے دو نظریات العلم جرح و تعدیل و علم رجال میں پائے جاتے ہیں. ایک ہے خصوص الثقہ نظریہ. خصوص الثقہ کا مطلب یہ ہے سند کے ہر راوی کی جانچ پڑتال کی جائے اور ہر راوی کے بارے میں دیکھا جائے یہ ثقہ ہے یا ضعیف ہے, اور اگر کسی کے بارے میں نہیں معلوم یہ ثقہ ہے یا ضعیف ہے تو وہ مجہول الحال شمار ہوگا اور وہ ضعیف راوی شمار ہوگا. یہ مبنا شیعہ سنی دونوں میں پایا جاتا ہے, یہ نظریہ پایا جاتا ہے علم رجال کا. اور اس حوالے سے یہ اہل سنت بڑے شدید ہیں اس مسئلے پہ, وہ سند کو اسی ترتیب سے لینا چاہتے ہیں. لیکن وہ راوی کو ثقہ قابل اعتماد تھا یا ضعیف تھا, وہ کس کی پر اعتماد کرتے ہیں؟ جرح و تعدیل کی کتابوں پہ. لیکن جرح و تعدیل کی کتابیں تو 100 سال بعد لکھی گئیں, ان افراد کے 100 سال بعد لکھی گئی. مثال کے طور پہ آج سے 100 سال پہلے شخصیت گزری ہے, ہم سے پوچھا جائے وہ شخصیت کیسی تھی, ہم کہیں نہیں وہ تو ضعیف تھی. وہ کہے گا آپ کو کیسے پتہ لگا؟ کہیں گے یہ نہ پوچھو, بقیہ جو پوچھنا پوچھ لو, یہ سوال نہیں کرنا کیسے پتہ لگا, ورنہ ہماری ساری حدیثیں ہی ضعیف ہو جائیں گی. اہل سنت میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ احمد بن حنبل صاحب کو کیسے پتہ لگا یہ راوی ثقہ ہے یہ ضعیف ہے. وہ کہتے ہیں ان کے پاس تھیں چیزیں. کہتے ہیں آپ کو کہاں سے پتہ ان کے پاس چیزیں تھیں؟ ان کے پاس راوی تھے, ان کے پاس سندیں تھیں, آپ کو کیسے اس کا پتہ ہے؟ تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ والا سوال نہیں اٹھانا, یہ سوال اٹھایا تو پھر دین کو کیسے بچائیں گے, کیونکہ روایتی وہ اس مبنا پہ لیتے ہیں. اسی طرح بخاری ہیں, بخاری نے وہ اتنے شیوخ بھر دیے, اب بہت ساروں سے نہیں لی اور بہت ساروں سے لی ہیں, جن کو ترک کیا ہے ان پہ حکم لگایا ضعیف ہیں. بلکہ اہل سنت جرح و تعدیل میں اس طرح علماء حکم لگاتے ہیں کہ یہ کذاب ہے, وضاع ہے, فلاں فلاں ہے, ان سے پوچھیں کوئی ایک روایت لے آؤ کہ جو گھڑی ہو, کیسے پتہ لگا یہ جھوٹا ہے؟ یعنی کوئی ثبوت ہونا چاہیے. ان کے ہاں کتابیں جو جرح و تعدیل کی لکھی گئیں 100 سال کا کم سے کم فرق ہے اکثر اور بیشتر میں. کم ہیں کہ سندی طور پہ ثابت ہو جائے. مثلا امام ابو حنیفہ، انشاءاللہ ان کے احوال ہم اگلے درس میں پڑھیں گے کہ اگر وہ شخصیت اہل سنت کے لیے قابل قبول ہو سکتی ہے تو عطیہ عوفی کے اوپر کیا مشکل پیش آتی ہے انہیں. ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیانات پڑھے جائیں گے عطیہ عوفی کے، تو تب پتہ لگے گا علماء نے کیا کہا ہے. لیکن جو ابو حنیفہ کے بارے میں انہوں نے کہا ہے وہ تو بہت اوپر ہے. مثلا مرتد بھی کہا گیا ہے، مرجعہ بھی کہا گیا ہے، گمراہ بھی کہا گیا ہے، منکر حدیث بھی کہا گیا، پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا ہے. لیکن آپ دیکھیں دنیا میں اکثریت اہل سنت انہی کی پیرو ہے. تو عطیہ عوفی اس کے بارے میں تو ایک بھی ایسا جملہ نہیں ہے، آخر اس کو کیوں رد کر دیتے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ کے بارے میں بیانات ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ تیسری صدی ہجری سے پہلے پہلے، یعنی دوسری صدی ہجری کے اختتام پہ ان کی وفات ہے. چلو ان تک سلسلہ سند پہنچ سکتا ہے علم جر و تعدیل یا علم رجال میں. مثلا آج اگر میں نے 100 سال پہلے آنے والے، مثلا آئنسٹائن تھا یا نہیں، تو کوئی پوچھے کہ آئنسٹائن کوئی شخصیت موجود تھی، میں کہہ دوں کہ نہیں، ایسی تو کوئی شخصیت موجود نہیں تھی. یا میں کہہ دوں ہاں شخصیت موجود تھی، وہ سوال کرے گا آپ کو کیسے پتہ لگا؟ اگر میں یہ جواب دوں کہ مجھے فلاں نے بتایا کہ شخصیت موجود تھی، اور فلاں کے بارے میں وہ پوچھے گا وہ کیسا ہے، اس کے اوصاف بیان کیے، پھر کہے گا اسے کیسے پتہ لگا؟ پھر ہم کہیں گے کہ اس نے، اس کو فلاں نے بتایا. تو یہ بات تو معقول بنتی ہے یا نہیں؟ لیکن اگر میں ادھر بیٹھے بیٹھے کہہ دوں آج سے 100 سال پہلے والے یا 150 سال پہلے والے کے بارے میں، نہیں وہ تو تھا ہی جھوٹا کذاب حدیث گھڑنے والا، تو وہ سوال کرے گا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اہل سنت میں ویسے ایک ضابطہ ہے جو مزاج دیکھ کے پتہ لگتا ہے. اگر کوئی راوی ایسا ہو کہ جس سے اہل بیت علیہ السلام کے ایسے فضائل آئے ہیں جس سے اہل بیت امت کے تمام افراد سے نمایاں ہو کے سامنے آ جائیں، یا ان کی امامت یا ان کی عصمت کی اوپر وہ دلالت کرتا ہو، یا حق اور باطل کے میزان کی اوپر دلالت کرتا ہو، وہ راوی ضعیف ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. وہ پیچھے کوئی ارسال وغیرہ اور یہ چیزیں دیکھیں، وہ راوی ضعیف ہے، اسی نہیں یہ حدیثیں خود گھڑی ہیں. اس لیے اس طرح کے مبنا بنا کے کتابوں میں، اب بخاری میں یہی وجہ ہے کہ روایتیں نہیں آئیں، وَإِلَّا کئی صحیح سند روایتیں تھیں لیکن بخاری نے نہیں لی. تو یہ بہرحال گفتگو اہل سنت خود بھی کرتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں علماء جر و تعدیل ان کے بیانات پڑھتا ہوں. تہذیب و تہذیب. قال البخاری قال علی علی، علی نے مجھے کہا، ان یحییٰ عطیہ، یحییٰ عطیہ و ابو ہارون و بشر بن حرب، یہ شخصیات عندی سویون میں نزدیک برابر ہیں. وکانا حشیم یتکلم فیہ، وہ ان کے بارے میں کلام کرتے تھے کہ یہ یعنی صحیح افراد نہیں ہیں، یا ان میں سے میں انہیں قبول نہیں کرتا، اس طرح کے کلام کرتے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں واضح کوئی لفظ نہیں ہے، یتکلم فیہ یعنی ان کے بارے میں بولا کرتے ہیں. جیسے ہم محاورہ نہیں کہتے، یار وہ آپ کے بارے میں بڑی باتیں کرتا ہے، تو ادھر بھی یہی ہے، یتکلم فیہ. لیکن یہ ہلکا لفظ ہے، کوئی نشاندہی کی ہے کہ یہ فلاں فلاں تھے، کوئی ایسا لفظ ذکر نہیں ہے. لیکن بخاری کہتے ہیں قال علی علی، علی نے مجھے بتایا. علی کو کس نے بتایا یہ نہیں معلوم، لیکن انہوں نے یہ ذکر کیا. قال مسلم بن حجاج، یہ وہی صحیح مسلم والے ہیں. قال احمد، احمد نے مجھے کہا، احمد بن حنبل نے کہا، کیونکہ احمد بن حنبل اساتیز میں شمار ہوتے ہیں ان بزرگان کے. وذکر عطیہ عوفی، احمد بن حنبل کے سامنے عطیہ عوفی کا ذکر ہوا. فقال هو ضعیف الحدیث، احمد بن حنبل نے فوراً کہہ دیا ضعیف الحدیث ہیں. توجہ کریں، احمد بن حنبل تیسری صدی ہجری کے ہیں، عطیہ عوفی 111 صدی ہجری کے ہیں، احمد بن حنبل کوئی سند نہیں لے کے آ رہے. حدیث میں قواعد حدیث کی روح سے ایسی صورت میں یقیناً حدیث جو ہے ضعیف ہے، شیعہ سنی دونوں کے نزدیک. لیکن یہاں پہ عطیہ عوفی کے بارے میں فوراً احمد بن حنبل نے حکم لگایا کہ عطیہ کیا ہیں؟ ضعیف الحدیث. ثم قال، پھر احمد بن حنبل نے بیان کیا، بلغانی ان عطیہ کان یأتی الکلبی، کہ کہتے ہیں قال، احمد بن حنبل نے بیان کیا، بلاغانی مجھ تک یہ بات پہنچی ہے. کس نے پہنچائی ہے کچھ پتہ نہیں. اب جس نے پہنچائی ہے وہ ثقہ ہے غیر ثقہ ہے کیا پتہ. اگر آپ کہیں کہ نہیں وہ ثقہ ہوگا تو پھر احمد بن حنبل زیادہ جلیل القدر ہے یا عتی عوفی جس نے صحابہ کے زمانہ پایا؟ خود اہل سنت میں یہ ترتیب ہے. اگر غیر معلوم اس طرح افراد اٹھانے ہیں تو پھر تو احمد بن حنبل کی بجائے عتی عوفی کی ہمیں ماننی چاہیے. انہوں نے صحابہ کا دور پایا, امیر المومنین علیہ السلام کے نے انہوں نے نام رکھا, کوڑے کھائے ہیں امام علی علیہ السلام کی محبت میں. احمد بن حنبل کہنے بلغانی مجھ تک یہ بات پہنچی, یا نہ آتی یا کہنا یا اتی الکلبی, عتی عوفی کلبی کے پاس آیا کرتا تھا. کلبی ایک شخص ہے محمد بن الصائب الکلبی, اسے متروک الحدیث کہا گیا ہے. اہل سنت جرح و تعدیل میں اس کو تو خوب اڑایا گیا ہے, حدیث گھڑ کے بیان کرتا تھا, قبول نہیں کیا جاتا اسے کلبی کو. لیکن عطیہ کس کے پاس آتا تھا؟ احمد بن حنبل نے یہ بیان کیا. احمد بن حنبل ہے تیسری صدی ہجری کا, اور عطیہ عوفیہ نے دوسری صدی ہجری کے آغاز میں یعنی پہلی صدی ہجری کے تقریباً. کانا یاتی الکلبی, عطیہ کلبی کے پاس آیا کرتا تھا. ویسألہ عن التفسیر, اور کلبی سے تفسیر پوچھا کرتا تھا. وکان یکنیہ بابی سعید, اور عطیہ نے کلبی کو کنیت دے رکھی تھی ابو سعید. فیقولو, اور پھر عطیہ اس طرح کہا کرتا تھا, قال ابو سعید, مجھے ابو سعید نے بتایا ہے. وکان حشیم یضاعف حدیث عطیہ, حشیم جو ہیں وہ عطیہ کی حدیث کی تضعیف کرتے تھے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ بات جب بیان کی, اس کو کہتے ہیں تدلیس, کیونکہ ابو سعید خدری تو معروف صحابی ہیں. اس بیان کے مطابق کلبی جو ہے, کیونکہ کلبی 147 میں غالباً اس کی وفات ہے, عتی عوفی کے بھی بعد مرا, لیکن عتی عوفی نے نام کلبی کا ابو سعید رکھا ہوا تھا, اور ابو سعید سے کہتا, کلبی سے حدیثیں لی ہوتی تھی اور کہتا تھا ابو سعید سے لیے تاکہ سننے والا ابو سعید خدری سمجھے اور میری طرف سے جھوٹ بھی نہ ہو. میں نے کب کہا ابو سعید خدری؟ لیکن یہ بیان فقط احمد بن حنبل کی طرف سے آیا, اور اہل سنت کے کئی محققین نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ بلاغانی کہہ کے احمد بن حنبل کے پاس کیا ثبوت ہے یہ بات ٹھیک ہے. نمبر دو, عطیہ عوفی کی تفسیر کئی جلدوں پہ, 4 یا 5 جلدوں پہ چھپ چکی ہیں. عطیہ عوفی کی روایات ترمذی میں ہیں, سنن ابی داؤد میں ہیں, سنن ابن ماجہ میں ہیں. ایک حدیث لے کے آئیں کہ جس میں اس طرح سے ہے ابو سعید خدری سے نہ ہو, سب جگہوں پہ ابو سعید خدری سے, زہبی نے لکھا, ابن حجر عسقلانی نے لکھا, سب لکھتے ہیں ابو سعید خدری سے روایتیں نقل کرتے تھے, اس لیے یہ بات قبول نہیں ہے. احمد بن حنبل کی یہ بات قبول نہیں ہے. پھر آگے لکھتے ہیں, قال احمد وحدثنا ابو احمد زبیری, ابو احمد زبیری نے مجھ سے بیان کیا, سمعت کلبی, میں نے کلبی سے خود سنا, یقول کنانی عطیہ ابو, کنانی عطیہ ابو سعید, کہ میری کنیت ابو سعید عطیہ نے رکھی ہوئی تھی. اب کلبی کی اپنی بات قابل قبول ہے, کیونکہ یہ ہو سکتا ہے ابو احمد زبیری اس نے ملاقات کی ہو کلبی سے, اگر 147 ہجری میں وفات ہے. لیکن کلبی کی بات تو قابل قبول ہی نہیں ہے. کلبی تو کسی کے بارے میں بھی کچھ کہہ سکتا ہے کہ یار میرا نام رکھا ہوا تھا ابو سعید. لہذا دلالتاً بھی یہ بات ٹھیک ہے, کوئی اہل سنت میں ایسی روایت نہیں لائی جا سکتی کہ جس میں حقیقتاً وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے نہ بیان کی ہو اور جھوٹی نسبت دے دی ہو. اگر ہے تو وہ اہل سنت پیش کرتے اسے, اس لیے آپ تمام کتابیں اہل سنت کی دیکھیں, کوئی ایسی روایت وہ لے کے نہیں آتے. لہذا کلبی نے یہ بات کی ہے کہ ابو سعید مجھے کہا, اور کلبی کی بات تو قابل قبول ہی نہیں ہے. ادھر تو اشکال ہی آتا ہے, تم کلبی کی بات پہ عمل کر رہے ہو, اسے خود متروک الحدیث کہتے ہو, اس پہ سخت ترین جرح کرتے ہو, اور پھر کلبی ہی کی بات پہ اعتماد بھی کرتے ہو. یعنی اپنے رد میں جائے بات تو کلبی بھی حجت, وَإِلَّا کلبی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. لہذا اس کی یہ بات احمد بن حنبل کی جو جرح ہے وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. اور اس سے بہت زیادہ ثابت ہو تو کیا ثابت ہوتا ہے؟ تدلیس, چھپانا, یعنی اصل بندے کو چھپا کے ایسی بات کرنا کہ کسی اور کی طرف ذہن جائے. واضح بات. آگے دیکھیں, قال دوری عن ابن معین, یحیی بن معین ہیں, بہت عظیم شخصیت اہل سنت میں شمار ہوتی ہیں, علم رجال اور جرح و تعدیل کے امام شمار ہوتے ہیں, اور ان پہ فوقیت رکھتے ہیں, ان متقدمین میں فوقیت رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں صالحن, عطی عوفی کیا ہیں؟ صالح. وقال ابو زرعہ لین, کہتے ہیں کچھ نرمی پائی جاتی تھی, ضعیف بھی لے لیتے تھے روایتیں, لیکن لین کوئی بہت سخت جراح نہیں ہے، کہتے ہیں نا یار نرم ہے یہ بندہ، حدیث لینے میں بہت محتاط نہیں ہے، نرم ہے۔ ابو زرعہ چوتھی صدی ہجری کے بہت بڑے امام الحدیث وائم جرح و تعدیل ہیں، ان کے بڑا عجیب واقعہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کے حوالے سے بھی اہل سنت کتب میں انشاءاللہ کسی اور موقع پہ بیان کیا جائے گا۔ وقال ابو حاتم، ابو حاتم بھی غالباً تیسری صدی ہجری کے بڑے امام جرح و تعدیل ہیں، لکھتے ہیں ضعیفن البتہ یکتب حدیث ہوں، کہتے ہیں عطیہ حفی ضعیف ہے لیکن اس کی حدیثیں لکھی جائیں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایسا ضعیف نہیں ہے کہ اس کی حدیثیں رد کر دی جائیں، ایسا ہے کہ اس کی حدیثیں لکھی جائیں گی۔ وہ ابو نظرہ احب الیہ منہ، ابو نظرہ جو ہے وہ عطیہ سے مجھے زیادہ پسند ہے۔ وقال جوزجانی، جوزجانی نے کہا مائلن، مائل تھے، یہ اصطلاح ہے اہل سنت میں جرح و تعدیل کی، مائلن سے مراد یہ ہے کہ حق سے مڑے ہوئے تھے، یعنی یہ تنقید ہے حق سے مڑے ہوئے، کیونکہ ان کے یہاں حق یہ ہے کہ اہل بیت نیچے ہی نظر آئیں، تو عطیہ حفی سے اوپر نظر آتے تھے، تو یقیناً حق سے مڑے ہوئے نظر آنے۔ وقال نسائی ضعیف، نسائی نے بس اتنا لکھا ضعیف، وجہ کیا ہے ضعف کی، کیوں ضعیف کچھ پتہ نہیں، اور نسائی ہیں کب کے متاخر ہیں، یہ 111 ہجری کے اور نسائی کافی بات کے۔ وقال ابن عدی، ابن عدی کہتے ہیں قد روا عن جماعت من الثقات، بڑے ثقہ اور جلیل القدر افراد نے عطیہ اوفی سے حدیثیں لی ہیں، جیسے فضائل بن مرزوق ہیں، ابان بن تغلب ہیں۔ ولعطیہ عن ابی سعید احادیث عدہ، متعدد احادیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے عطیہ نے نقل کی ہیں، وعن غیر ابی سعید، اور ابو سعید خدری کے علاوہ دیگر صحابہ کرام سے بھی نقل کی ہے، وہو مع ضعفہ، اگرچہ عطیہ اوفی کو بعض نے ضعیف قرار دیا یا ضعیف ہے، یکتب حدیث ہو، یہ ابن عدی کا نظریہ ہے، الکامل فی الضعفاء کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ عطیہ کی شخصیت سے حدیثیں لی جائیں گی۔ وکان یعد مع شیعت اہل الکوفہ، کوفہ میں شیعہ شمار ہوتا تھا، یہ امام علی علیہ السلام کا حامی تھا۔ وقال حضرمی توفی سنہ 11 و 100، حضرمی نے کہا کہ عطیہ اوفی کی وفات ہوئی ہے 111 ہجری میں۔ قلت وقیل مات سنہ 27 یعنی 127 ہجری میں، وذکرہ ابن قان والقراب۔ وقال ابن حبان فی الضعفاء، ابن حبان نے اب ایک واقعہ عجیب سا لکھا ہے، وہ بھی قلبی سے، ابن حبان اس کی باتوں میں جو ہے وہ اہل سنت میں وہ اس حوالے سے بہت زیادہ اعتبار کی حامل شخصی شمار نہیں ہوتی۔ آپ کی خدمت میں پہلے کتاب الجرح و تعدیل سے، سید عبد الماجد کی جو کتاب ہے، اس سے ہم نے پچھلے سال ان امور کو مطالعہ کیا تھا کہ کس کی بات قبول ہے اور کس کی بات میں مثلا تساہل پایا جاتا ہے، تو بہرحال ابھی ہم اسے تر کرتے ہیں۔ اس میں وہی بات لکھی جو احمد بن حنبل کی طرف منسوب ہے، کہ قصہ بیان کیا ہے کہ قلبی کے ساتھ اٹھا بیٹھا عطیہ کرتا تھا، اور اس کی کنیت ابو سعید رکھ دی تھی، اور پھر اس طرح سے ابو سعید کہہ کے حدیث بیان کیا کرتا تھا جبکہ قلبی سے یہ بات لی ہوتی تھی۔ ابن حبان اس نے بھی وہی احمد بن حنبل والی بات کی، لیکن آپ نے دیکھا ہے ابن حبان اور متاخر ہے، 111 ہجری میں تو اصلاً اس کا وجود بھی ابن حبان کا نہیں پایا جاتا، البتہ ابن حبان شدید ترین مخالفین ابو حنیفہ ہیں، بہت زیادہ مخالفت میں کی، انشاءاللہ یہ بات میں ہم دیکھیں گے۔ اچھا آگے ہم دیکھیں کہ وہی واقعہ ادھر بھی موجود ہے، قال ابن سعد اور کہ حجاج بن یوسف ہے، اس نے حکم دیا محمد بن قاسم کو، کہ وہ ہم پڑھ چکے ہیں اس لیے اسے چھوڑ دیتے ہیں، البتہ ابن سعد کا انہوں نے قول نقل کیا ہے۔ ابن سعد کہتے ہیں وکان ثقہ، انشاءاللہ انشاءاللہ ثقہ ہے، ولہ احادیث صالحہ، عطیہ اوفی سے جو احادیث آئیں وہ صالح ہیں، ومن الناس من لا یحتج بہ، بعض لوگ ہیں کہ جو عطیہ اوفی سے استدلال نہیں کرتے، یعنی اسے ضعیف قرار دیتے ہیں۔ قال ابو داؤد لیس بالذی یعتمد علی، کہ میرے نزدیک عطیہ اوفی کے پاس کوئی ایسی حدیث ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر اعتماد کیا جا سکے۔ قال ابو البزار، ابو بکر بزار، کانا یعدہ فی التشیع، یہ شیعہ شمار کیا جاتا تھا، روا عنہ جلت الناس، تمام بڑے بڑے لوگوں نے اطیوفی سے روایات نقل کی ہیں. وقال الساجی، ساجی نے کہا لیس بحجت وکان یقدم علی علی الکل، کہ اطیوفی کا جرم کیا تھا؟ علی علیہ السلام کو تمام کے اوپر مقدم سمجھتا تھا، یہ اطیوفی کا جرم ہے. کان یقدم علی علی الکل، تمام لوگوں پہ چونکہ فوقیت اور مقدم سمجھتا تھا اس لیے اطیوفی وہ پکڑ میں آ گیا. جیسے ابو بکر ابن ابی دارم، اس کے بھی یہی ایک دو قصور تھے، نمازی، پاکیزہ، اہل سنت میں حافظ، لاکھوں حدیثیں یاد کرنے والا، لیکن چونکہ بعض ایسے نظریات کا قائل تھا جس کی وجہ سے خلیفہ دوم کی اوپر تنقید ہوتی تھی، وہ وضاعون، کذابون، شیعیون، غالیون، رافضیون، پتہ نہیں کیا کیا اس بچارے کے اوپر غالم گلوچ جرح و تعدیل میں کیا گیا. یہ آپ کے سامنے ابن حجر عسقلانی کی عبارت پڑھی، اور اب ہم آتے ہیں نتائج کی طرف انشاءاللہ، کہ کیا کن کن لوگوں نے توثیق کی ہے، پہلے وہ پڑھ لیں، پھر دیکھیں گے توثیق کرنے والے زیادہ ہیں یا تنقید کرنے والے زیادہ ہیں، رد کرنے والے، جرح کرنے والے زیادہ ہیں. پہلے ہیں ملا علی قاری. ملا علی قاری حنفی ہیں، بہت بڑا نام ہے، متاخرین میں سے ہیں، لیکن چونکہ فقہا میں سے ہیں، فقہا کی بڑی قیمت ہوتی ہے کسی بھی مکتب میں، چونکہ فقہا بہت تحقیق کرنے کے بعد حکم شرعی لوگوں کے سامنے احادیث سے بیان کرتے ہیں جس کے اوپر عمل کرنا ہے آپ نے. اگر وہ پیچھے سے حکم شرعی جس روایت سے لے رہے ہیں وہ روایت کا ناقابل قبول ہے تو پوری امت کو گمراہی پہ لگایا جائے گا یا نہیں؟ تو اس لیے ملا علی قاری نے عطیوفی سے روایتیں لے کے بعض فتوے بیان کیے ہیں ربا کے باب میں یا بعض ابواب میں. ملا علی قاری بہت بڑا نام ہے. ملا علی قاری کا نام علی بن سلطان تھا، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے شرح و مسند ابی حنیفہ، اور یہ حرات کے رہنے والے تھے. وفات ہے 1014 ہجری، 1014 ہجری ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے تھے. صفحہ ہے 292. محقق ہیں شیخ خلیل محی الدین، اور ناشر دارالکتب العلمیہ بیروت سے یہ کتاب چھپی ہے 1985 ہجری میں. وہ دیکھیں کیا لکھتے ہیں. ذکر اسنادہ عن عطیہ بن سعد العوفی. یہ جو حدیث، پہلے حدیث اوپر نقل کر چکے ہیں، کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے اس کی سند اس میں کیا ذکر مذکور ہے، اس کی اسناد میں کیا مذکور ہے، اسنادہ پڑھیں بہتر ہے، کہ اس کی اسناد میں یعنی سند میں پائے جاتی ہیں، اس روایت کا تکیہ جس سند کے اوپر ہے اس سند میں کون پایا جاتا ہے، عطیہ بن سعد عوفی. اور عطیہ بن سعد عوفی کون ہے؟ وہو من اجلاء التابعین، تابعین میں انتہائی جلیل القدر جو شخصیات ہیں ان میں سے کون ہیں؟ عطیہ بن سعد العوفی ہے. پس ملا علی قاری کے نزدیک قابل قبول ہیں یا نہیں؟ یقیناً اجلاء میں سے ہیں، صرف انہوں نے مختصر طور پہ ان کو قرار نہیں دیا. اچھا، اسی طریقے سے ہم نے جو پیچھے کیا ہے، بہرحال میں آپ کو زبانی بقیہ کے نام تیزی سے بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ جان چکے ہیں. ابن معین نے کہا صالح، یہ دوسری شخصیت ہوگی جنہوں نے قبول کیا ہے. اچھا، اسی طرح سے ابو حاتم نے کہا کہ ضعیف یکتب حدیث، حدیثیں تو لی جائیں گی اس سے اگر ضعیف ہے تو. یہ تیسری شخصیت ہمارے پاس آ گئی. ابن سعد نے طبقات میں کیا کہا؟ ثقت انشاءاللہ، اور اس کی جو لہو احادیث صالحہ، اس کی حدیثیں کیا ہیں؟ صالح ہیں. چوتھی شخصیت ہوگی. پانچویں ابن جریر طبری، اس نے ثقت. اسی طرح مرآۃ الزمان کتاب ہے، مرآۃ الزمان فی تواریخ الاعیان، معروف کتاب ہے، ابن سبط جوزی کی، چھٹی صدی ہجری کے ہیں، انہوں نے بھی کہا ثقت. ابن سعد کا بعین ہی قول نقل کیا اور قابل قبول قرار دیا. چھٹی شخصیت ہوگی. ساتویں شخصیت ہو گئی ابن عدی، انہوں نے کیا کہا کہ یکتب حدیث ہو، حدیث لی جائے گی. ابن حجر عسقلانی، انہوں نے واضح طور پہ لکھا کہ صدوق یخطی کثیرا، صادق صدوق ہے لیکن کثرت سے خطائیں بھی واقع ہوئی ہیں، یعنی صدوق ہیں. یہ ابن حجر عسقلانی کا نام آنا بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات اہل سنت میں شمار نہیں ہوتی. ابن حجر عسقلانی نے کہا صدوق. اچھا اسی طرح سے اور دیگر 9 اور 10 ہمارے پاس آ جاتے ہیں شخصیہ، ابو زرعہ ہیں، انہوں نے لین کہہ کے تھوڑا نرم گوشہ ان کے لیے قرار دیا، یا بعض ابو بکر البزار ہیں، انہوں نے کیا کہا، شیعہ ہے لیکن جلت الناس تمام لوگ ان سے روایتیں لیتے ہیں، اور عجلی، عجلی بہت ایک معروف شخصیت ہیں اور قدماء میں شمار ہوتے ہیں، انہوں نے ان کی کتاب ہے الثقات، کتاب کا نام کیا ہے، صرف ثقہ افراد کو جمع کیا انہوں نے، اور ثقات میں ثقت انہوں نے لکھا ہے، واضح طور پہ قرار دیا ہے عجلی نے ثقہ قرار دیا ہے. اب یہ دیکھیں 10-11 بندے ہو گئے ہمارے پاس آج ہم مقابلے میں جنہوں نے جرح کی ہے، اور جرح کے کلمات بھی دیکھیں کہ اگلا ٹاپک ہمارے پاس جرح کا یار ہے. جرح کرنے والے بندوں میں بخاری ہیں، وہ کہتے ہیں یتکلم فیہ ابن حیثم حشیم جو ہیں وہ کلام کیا کرتے تھے، بعض جگہوں پہ کہا ہے کہ بعض نے ضعیف اسے قرار دیا ہے، مسلم اس نے بھی نئی حدیثیں لیں، اچھا امام نسائی اس نے ضعیف قرار دیا، 3 بندے ہو گئے، احمد بن حنبل ضعیف قرار دیا، 4 بندے ہو گئے. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ابن حبان آتا ہے، 5 بندے، یا ساجی لے لیں چھٹا ہو جائے گا، یا سفیان ثوری ہے اس نے بھی ضعیف قرار دیا. سفیان ثوری خود بھی مدلس، واضح اہل سنت لکھے تدلیس کرتے تھے، شیعوں میں سفیان ثوری کی شخصیت قابل قبول نہیں ہے، اہل سنت میں قابل قبول. آپ دیکھیں 6-7 بندے ہو گئے ان میں بھی، ادھر بھی 6-7، بس ادھر بھی 11-12 افراد، ادھر بھی 6-7 افراد موجود ہیں، لیکن روایتوں کے الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے جرح کی ہے، کیونکہ اہل سنت میں اب قاعدہ جرح و تعدیل کا بیان کر کے آج کے آپ کی خدمت میں اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے، کیونکہ ہمارے پاس عطیہ عوفی کی وثاقت کے اوپر دلیلیں کون سی موجود ہیں. 3 دلیلیں موجود ہیں ہمارے پاس، 3 دلیلیں، ہم جو توثیق ہے اس کے حوالے سے، اور اس سے پتہ لگ جاتا ہے وہ ثقہ ہیں، اور ثقہ ہونے کی وجہ سے مسند ابی یعلیٰ یا اسی طرح سے مجموع الزوائد میں کتاب میں یا امام حاکم نے جو روایات نقل کی ہیں وہ عطیہ عوفی سے قبول ہوں گی. ہر وہ سند جس میں عطیہ عوفی کی وجہ سے کسی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے وہ صحیح سند روایت قرار پا جائے گی. اور 3 دلیلیں کیا ہیں، پہلی دلیل ہے کہ آئمہ جرح و تعدیل نے صالح اور ثقہ قرار دیا ہے، ابن معین ہیں، عجلی ہیں، یا اسی طریقے سے دیگر بزرگان ہیں کہ ابھی آپ نے دیکھا، ابن حجر عسقلانی صدوق لکھا ہے، یہ 3 بہت بڑے نام ہیں اہل سنت میں، چھوٹے نام نہیں ہیں. دوسری چیز کہ صحائے ستہ کے آئمہ جو ہیں جن پہ اہل سنت کا انتہائی اعتماد ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں عطیہ عوفی کی روایات نقل کی ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر کیا بات ہے جو دوسری دلیل اصل دلیل بنتی ہے. ترمذی چھوٹی شخصیت نہیں ہے کہ میرے پاس ان کی کتاب یہ پڑھی ہوئی ہے، 3 صدی ہجری میں ان کی عمر گزری ہے، 200 سے لے کے 279 ہجری میں ان کی وفات ہے ترمذی میں، یا ابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی کی، یعنی ان کی جو زندگی بسر ہوئی ہے یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ شخصیت موجود تھی ترمذی. ترمذی نے حدیثیں لی ہیں اور حدیثیں لینے کے بعد کہا ہے کہ میری نظر میں یہ حدیث یہ حسن درجے کی قابل قبول ہے. اگر عطیہ ترمذی کی نظر میں ضعیف ہوتے تو پھر کس طرح سے حسن کہا جا سکتا ہے؟ اور میں آپ کے سامنے صرف 2 شواہد رکھے ہیں، اس سے پتہ لگ جاتا ہے ترمذی کی نظر میں. ممکن ہے آج کے دور میں کوئی آئے اور کہے کہ یہ تو عطیہ ضعیف ہے، اب ترمذی کو زیادہ پتہ ہے یا آج کے دور کے بندے کو زیادہ پتہ ہے؟ اسی طریقے سے امام حاکم 405 میں وفات ہے، امام حاکم المستدرک علی صحیحین اپنی منفرد کتاب ہے اپنے موضوع پہ، اس میں انہوں نے عطیہ سے حدیثیں لے کے اسے واضح بعض حدیثوں میں صحیح سند کہا ہے، صحیح الاسناد، اور بعض میں حسن درجے کی روایت قرار دیا ہے. اور وہ کتاب ہی اس پہ ہے کہ بخاری و مسلم کی شرط کے اوپر میں لکھ رہا ہوں، لہذا وہاں پہ عطیہ عوفی سے حدیثیں لے کے انہوں نے اسے علی شرط شیخین اس موضوع کے تحت اس معیار پہ اترتے ہوئے اپنی کتاب میں شامل کی ہے. اب اہل سنت کے جو قدیم محدثین ہیں بڑے بڑے محدثین جن سے دین لیتے ہیں وہ عطیافی کی روایت کو لیتے بھی ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں، کیا یہ دوسری دلیل چھوٹی دلیل ہوئی ہمارے لیے؟ اس لیے ترمذی کی نظر میں قبول ہے، ہم کہیں گے ہم تو امام ترمذی کے پھر پیروں ہیں، اس مسئلے میں ان کے پیروں ہیں، یا امام حاکم کے اس مسئلے میں پیروں ہیں، زہبی کے نہیں ہیں. زہبی نے ہر جگہ پہ خبر واہن یعنی واہیات خبر، وہ جہاں آتی ہے وہ کہتے ہیں یہ خبر ہی واہیات ہے، یہ ہے ولی نہیں ہے، یہ ہا ولی واہیات. صحیح، تو یہ اس طرح کی بات ہے. بس دوسری دلیل کہ بڑے بڑے محدثین اہل سنت نے توثیق کے علاوہ حدیثوں کو نقل کرنے کے بعد حکم حدیث حسن اور صحت صحیح کا حکم بھی اس کے اوپر لگایا ہے. تیسری ہمارے پاس جو دلیل آتی ہے وہ جرح و تعدیل کے زمرے میں ہے، اور وہ دلیل آپ کے سامنے پڑھ کے گفتگو کا اختتام کیا جاتا ہے. اہل سنت میں جرح و تعدیل کے حوالے سے یہ پایا جاتا ہے قانون کہ جرح کی دو قسمیں ہیں، جرح یا مفسر ہے یا مبہم ہے. ادھر میں ایک سوال چھوٹا کرتا ہوں تاکہ چھوٹا سا سوال ہے آپ کی دلچسپی کے لیے، اور اس سے آپ کو خود اس میں گفتگو کا اندازہ ہو جائے گا. بعض افراد ہیں انہوں نے ایک بندے کے بارے میں کہا ہو، جیسے ادھر مولانا صاحب ہیں کیونکہ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں عادل کے پیچھے نماز ہوتی ہے، فاسق کے پیچھے تو نہیں ہوتی نماز. ایک شخص ہے اب عدالت کی تحقیق کرنے پڑ گئی کیونکہ پیچھے نماز اس کے پڑھنی ہے، تو بعض اہل امامہ بڑے شخصیات نے کہا جنہیں آپ بڑی شخصیات سمجھتے ہیں، ایک نے کہا کہ کذاب جھوٹا ہے یہ تو حدیثیں گھڑتا ہے اور واٹس ایپ پہ ڈال دیتا ہے. تیسرے عالم نے کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ مثال کے طور پہ سی الحافظہ، حافظہ بڑا اس کا کمزور ہے، سی الحفظ ہے، حافظہ صحیح نہیں ہے. چوتھے کے پاس کہ اس نے کہا نہیں صدوق کون بڑا سچا بندہ ہے. پانچویں کے آگے کہ نہیں ثقہ ہے، قابل اعتماد ہے. چھٹے کے پاس گئے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ضعیف ہے لیکن حدیثیں لی جائیں گی. اس جگہ پہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے یا نہیں، کس کی مانیں گے؟ ایک طرف تو کہہ رہے کذابن و عالم فاضل، یعنی میں نام لے لیتا ہوں علماء کے، مثلا رہبر کے پاس گئے انہوں نے بالفرض کہا کذابن، آغا سیستانی کے پاس گئے انہوں نے کہا وضع ان حدیثیں گھڑ کے واٹس ایپ پہ چڑھا دیتا ہے. تیسرے کے پاس گئے تو انہوں نے کہا مثلا آغا ناصر مکارم کے سامنے انہوں نے کہا کہ یہ اس کا حافظہ ہی نہیں صحیح کام کرتا، شوگر کا مریض ہے. اچھا اس کے بعد آپ گئے بالفرض آغا وحید خراسانی کے پاس، انہوں نے کہا نہیں صدوق صحیح بندہ ہے. پھر آپ بالفرض گئے آغا رہبر کے وکیل کے پاس، انہوں نے کہا نہیں میں جانتا ہوں نیک بندہ ہے. اب آپ بتائیں پڑھیں گے نماز یا نہیں؟ اسے کہتے ہیں جرح مفسر. اگر جرح کرتے ہوئے ایسے الفاظ آ جائیں جو اس کے اندر نقص کو واضح بیان کر دیں، اور واضح بیان کرنے کی وجہ سے اس کی شخصیت عیاں ہو جائے، وہ تو کبھی کسی صورت قبول نہیں ہے. اس لیے قاعدہ ہے اہل سنت میں، مکتب تشیع میں بھی یہ قاعدہ ہے کہ التعدیل مقدم علی الجرح، یہ قاعدہ ہے. تعدیل کیا ہے؟ عدالت، کسی نے عدالت اور وساقت بیان کی ہے تو اس کے اوپر کس کو ترجیح دی جائے گی؟ جرح کو ترجیح دی جائے گی. یعنی عدالت بھی وارد ہوئی ہے صدوق ثقات فلاں فلاں، لیکن ادھر سے کذاب وضاع سی الحفظ اور وغیرہ وغیرہ. تو اب ادھر چونکہ جرح بہت تفسیری ہے اور واضح نقص کو بیان کر رہی ہے تو اس کو مقدم کر دیں گے تعدیل پہ. لیکن ادھر آ کے ایک ابہام دور کیا بعض بزرگان نے اہل سنت کے، جیسے ابن حجر عسقلانی اپنی مایہ ناز کتاب لسان المیزان کے دیباچے میں لکھتے ہیں مقدمے میں، وہ کہتے ہیں کہ اذا اختلف العلماء فی جرح رجل، ایک ہے راوی اس کی جرح میں علماء میں اختلاف ہو گیا، جیسے عطیاؤفی صحیح جرح میں کیا ہو گیا اختلاف، تعدیل ہی بعد نے عدالت تعدیل بیان کی، صالح ثقت جیسے ابن سعد نے کہا، صدوق جیسے ابن حجر عسقلانی نے کہا، یا عجلی نے کہا ثقت، یا مرآۃ الزمان میں ابن سبط جوزی نے کہا ثقت. اب یہ تعدیل ہے، ادھر سے احمد بن حنبل ہیں، بخاری ہیں، مسلم ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ضعیف. تو پھر کہ فصواب و التفصیل، تو صحیح نظریہ یہ ہے کہ تفصیل کا ادھر نظریہ ٹھیک ہے. تفصیل سے کیا مراد؟ فَإِنْ كَانَ الْجَرْحُ وَالْحَالَ هَذِهِ مُفَسِّرًا، اگر جرح جو تنقید ہے وہ مفسر ہے، تفسیری ہے، یعنی واضح نقص کو بیان کر رہی ہے، یہ کاذب ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ حدیث گھڑنے والا ہے، اس طرح کی کسی نقص کو بیان کر رہی ہے، قبل، پھر جرح قبول ہے، صحیح. وَإِلَّا عُمِلَ بِالتَّعْدِيلِ، لیکن اگر جرح مفسر نہیں ہے، مبہم ہے، جیسے ابھی آپ نے دیکھا نسائی نے کیا کہا تھا، ضعیف، اب آپ کو پتہ لگ رہا ہے کیا نقص ہے عطیہ میں، نہیں. بخاری نے کیا کہا کہ جو حشیم ہیں وہ لا یتکلم فیہ، ان کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے، کوئی نقص پتہ لگ رہا ہے. احمد بن حنبل نے قلبی سے لیے، قلبی تو قابل قبول ہی نہیں ہے، صحیح. اسی طرح ابو ذرا نے کیا کہ لین، بڑے نرم ہے، محتاط ہونا چاہیے تھا کچھ، ادھر کچھ پتہ لگ رہا ہے آپ کو. یا ابو حاتم نے کہا ضعیف یکتب حدیثہ، ضعیف کہنے سے کچھ پتہ لگ رہا ہے. اب یہ جرح مفسر ہے یا مبہم ہے؟ مبہم. ادھر آپ نے کہا عملہ بالتعدیل، اس صورت میں کس قول کو لیا جائے گا؟ تعدیل کے قول کو لیا جائے گا. یہ پچھلی دونوں ہمارے پاس دلیلوں سے قوی تر دلیل بن جاتی ہے کہ عطیہ اوفی کے بارے میں اہل سنت جرح و تعدیل میں مبہم جرح پائی جاتی ہے، اور اگر جرح مبہم ہو، اور بعض بزرگان نے جو دوسری تیسری صدی ہجری کے ہیں انہوں نے ثقہ قرار دیا ہو یا صالح قرار دیا ہو، تو اس کی روایتوں کو لے لیں گے. فَأَمَّا مَنْ جَهِلْ وَلَمْ يُعْلَمْ فِيهِ سِوَا قَوْلِ اِمَامٍ مِّنْ آئِمَّةِ الْحَدِيثِ اِنَّهُ ضَعِيفٌ اَوْ مَتْرُوكٌ وَنَحْوَ ذَلِكَ، کہتے ہیں اگر ایک بندہ ہے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے سوائے یہ کہ آئمہ حدیث میں سے ایک امام ہے، جیسے امام نسائی ہے، اس نے کہہ دیا ضعیف ان متروک ان اور اس طرح کی بات. فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلَهُ وَلَا نُطَالِبْ بِتَفْسِيرِ ذَلِكَ فَوَجْهُ قَوْلِهِمْ إِنَّ الْجَرْحَ لَا يُقْبَلْ إِلَّا مُفَسَّر، کہتے ہیں اگر بالکل پتہ ہی نہیں ہے اور ایک ہی رائے آ رہی ہے صرف ضعیف کی، تو پھر تو ہم کسی اور کا مطالبہ نہیں کریں گے، اسی کا قول لے لیں گے، اس سے احتیاط ہی کریں گے. لیکن کیا عطیہ اوفی ایسے ہیں یا ان کے بارے میں ثقۃن صالحن صدوقن یکتب حدیثہ، یہ کلمات آ رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ان سے جدا ہے. تو پھر انہوں نے کہا ان الجرح لا یقبل الا مفسر، جب تک جرح مفسر نہ ہو تب تک قبول نہیں ہے. فہو فی من اختلف فی توثیقہ و تجریحہ، یہ اس جگہ پہ قاعدہ ہے کہ جہاں پہ اختلاف، اگر اختلاف ہی نہ ہو پھر تو وہی قول لیں گے جو بیان کر رہے ہیں. مثلا ایک ہی قول ملا اور وہ ہے ہی ضعیف، تو پھر ضعیف قرار پائے گا. ایک ہی قول ملا ثقۃن، پھر ثقہ قرار پائے گا. لیکن بعض نے ثقہ کہا ہے اور بعض نے ضعیف کہا ہے، پھر اگر جرح مفسر ہے تو رد ہو جائے گا، لیکن اگر جرح مبہم ہے تو قبول کر لیا جائے گا. اس کے بعد ایک کتاب ہے انشاءاللہ تعالی، اس کو اب ہم کل دیکھیں گے، اور اس میں ہے امام لکھنوی. امام لکھنوی معروف عالم دین ہیں، اہل سنت ہیں، محمد عبدالحی بن محمد عبدالحلیم الانصاری حنفی ہیں. جلد نمبر ایک صفحہ 113 میں انہوں نے ان ضابطوں کو بیان کیا ہے، اور جرح مبہم کے بارے میں دوسرے حنفی عالم ہیں بدر الدین عینی، متوفہ 855 ہجری، انہوں نے بھی بیان کیا ان الجرح المبہم غیر معتبرین، جرح مبہم کیا ہے؟ غیر معتبر ہے. شر البنایا شر الہدایہ میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے، اور جلد نمبر ایک صفحہ 471 دار الکتب العلمیہ بیروت سے چھپی ہے. اور اسی کے اوپر ہم اختتام کرتے ہیں، لیکن ادھر آپ کی خدمت میں آخری موضوع ہمارا اس گفتگو کا، اس کے چھیڑتے ہوئے عطیہ اوفی کے بارے میں وساقت کے بھی بیانات ہیں، صالح بھی ہیں، جرح بھی مبہم ہے، اس کو اس سے حدیثیں نہیں لیتے اکثر و بیشتر، لیکن اس کے مقابلے میں صحیح مسلم میں بعض راوی ہیں سب نے ضعیف قرار دیا، اس سے حدیث لی ہوئی ہے. بخاری میں بعض ہیں کہ جو ناسبی ہیں امام علی علیہ السلام کو لان تان کرتے تھے ان سے حدیثیں ہیں. اس سے بڑھ کر امام ابو حنیفہ کی شخصیت جیسی شخصیت جو آئمہ حدیث کی نظر میں متعون ہیں، یعنی لان تان کی گئی ہے، ان سے حدیثیں لیتے ہیں. تو ادھر سوال ابھرتا ہے کہ مسلم کی وہ روایتیں جو ضعیف راویوں سے لی ہیں، ادھر تو کوئی آپ اعتراض نہیں اٹھاتے. بخاری نے جو عمران بن طحان اور اس طرح کے ناسبیوں کے سردار اور خوارج کے سرداروں سے لی ہے، ان کے اوپر تو آپ کوئی اشکال نہیں اٹھاتے. امام ابو حنیفہ کے اوپر تو اعتراض نہیں اٹھاتے. اس بیچارے عطیہ اوفی جو اجلہ تابعین میں سے تھا، مولا علی قاری نے کہا، اس کے اوپر کیوں اعتراض اٹھاتے ہیں؟ اس اعتراض کی انشاءاللہ تعالی وجہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔